اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں, کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس فیہ بینات من الہدی والفرقان. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا, اور یہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کہ جس میں یعنی اس قرآن میں لوگوں کے لیے رہنمائی ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے. اور یہ رمضان وہ مہینہ ہے, ایک عظیم الشان مہینہ, جس میں ہم قرآن پڑھتے ہیں, تراویح پڑھتے ہیں, جس میں بھی ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں. مگر پھر اس کے باوجود بھی ایک سوال اٹھتا ہے ہمارے سامنے, اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس قرآن کا پورا حق ادا کر رہے ہیں جو اس کا اصل حق ہے. جس طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اور کہتی ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر کی مثال کس طرح سے تھی, What was the character of Rasulullah? What was his personality? ان کی شخصیت کیا تھی, ان کی شناخت کیا تھی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اور کہتی ہیں, وہ ایسے تھے جیسے چلتے پھرتے قرآن. وہ قرآن تھیورٹیکل نہیں, صرف کتابی نہیں, نہیں پریکٹیکل. کہنا چاہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے تھے. آئیے آج کا جو ہمارا موضوع ہے سمجھتے ہیں. ہمارا آج کا موضوع ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. آئیے ہم یہ سوچیں کہ کیا قرآن کا جو اصل حق ہے, جو قرآن کی اصل عظمت جو ہے, کیا ہم اسے سمجھ رہے ہیں؟ کیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے وزن کے بارے میں بات کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے بارے میں اس کے وزن کے بارے میں بات کریں, اس کی مائٹینس, اس کی ہیوینس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کیا ہم اس کو سمجھ رہے ہیں؟ کیا اس بوجھ کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں؟ اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہتے ہیں قرآن میں, کہتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, کہ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ کے اوپر اتار دیا ہوتا تو تم اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ ہوتا دیکھتے. دیکھ رہے ہیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے اتار دیا ہوتا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرف دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی بھی خوبی بتا رہے ہیں, اور اس خوبی کو سمجھیے. اللہ کہہ رہے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ, کہ ہم نے یہ امانت, کون سی امانت کی بات کر رہے ہیں؟ اسلام, قرآن, اللہ کے دین کی امانت کو. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ, آسمانوں کو دی, والارض, زمین کو دی, والجبال, پہاڑوں کو دی. فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا, آسمان نے بھی منع کر دیا, زمین نے بھی منع کر دیا, پہاڑوں نے بھی منع کر دیا. فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا, کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. وی کینٹ وِتھ سٹینڈ دس ویٹ. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, کہ انسان نے اس کو آگے لے کے چلا, انسان نے اس ذمہ داری کو آگے لیا. کون سی ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کی. اس قرآن کو آگے لے کے چلنے کی, اس کو سمجھنے کی, اور اس کو نافذ کرنے کی. کیا کہتے ہیں؟ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ کہ یہ ہم مثالیں بتاتے ہیں قرآن میں, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے جو پورا قرآن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا ہے, اس کے اندر جو قصص ہے, اس کے اندر جو آیات ہیں, اس کے اندر جو احکام ہیں, اور اس کے اندر جو اسٹوریز ہیں, اس کے اندر جو حکمت ہے, اس لیے اتاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اس لیے اتاری تاکہ لوگ تدبر کریں, کنٹمپلیٹ, تفکر کریں, دے تھنک, اس کی عظمت کو سمجھیں. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں رمضان کا مہینہ پورا ہوتا نہیں اور تراویح کا ایک سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, عید ہو جاتی ہے, عید کے بعد اکثر اکثر آپ دیکھیں گے مسجد کا پاپولیشن کم ہوتا چلا جاتا ہے. یو نو واٹ, یعنی ہم صرف رمضان کے لیے مسلمان, ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ہم رمضان کے لیے مسلمان ہوئے ہوں, جیسے کہ رمضان ہی مسلمان ہوا ہوں, کہ صرف اسلام ہم نے رمضان کے لیے قبول کیا ہو. ہم یہ سمجھتے نہیں, ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا دین صرف رمضان کے لیے نہیں ہے, اللہ کا دین پورے سال کے لیے ہے. اور ہم یہ سمجھیں کہ اسلام اور ادیان کے مقابلے میں بالکل الگ ایک دین ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام ایک زندگی کا طریقہ بنا کے اتارا ہے, اور مذاہب میں آپ دیکھیں گے وہ صرف اس میں کچھ عبادات ہیں, کچھ اخلاقیات کے معاملے ہیں. جب تک اسلام کی بات ہوتی ہے زندگی کا ہر پہلو, وہ آپ کے اقتصاد کی بات ہو, آپ کی سیاست کی بات ہو, آپ کی اجتماعی باتیں ہوں, یا آپ کی ایجوکیشن کی بات ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری تفصیل سے اتاری ہے. تو ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اسلام میں صرف رمضانوں میں چلیں گے. نہیں, آپ کے اوپر یہ لاگو ہے, یو آر فورس ٹو فالو اسلام 365 ڈیز اے ایئر, 365 دن سال کے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب اتاری, لقد انزلنا الیک الکتاب فی تبیان لکل شیء ونزلنا علیک الکتاب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ونزلنا علیک الکتاب, کہ ہم نے یہ تمہارے پاس کتاب اتاری, کتاب بھیجی, فیہ تبیان لکل شیء, اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے, ہر چیز کی ڈیٹیل ہے. تو آئیے یہ سمجھیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اگر ہمیں پہاڑ کے اوپر اتار رہا تھا, تو قرآن کے وزن کو اور اس کی عظمت کی وجہ سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. ہم اپنے آپ سے سوال کریں, کیا ہم اس قرآن کو سمجھتے ہیں اور کیا ہم اس کے وزن سے کیا ہم پہ کوئی زور پڑتا ہے؟ اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کس طرح سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی اگر زندگیوں کو دیکھیں کہ ان کی زندگیوں پر کیا افیکٹ تھا اس کا. یہی قرآن کی سمجھ تھی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے قرآن کی چند آیات سمجھی ہیں, نوجوان آدمی ہیں, 14 سال کی عمر ہے, پلان بنایا کہ جاتا ہوں میں طواف, جہاں کرتے ہیں لوگ مطاف کہتے ہیں اسے, کعبے کے ارد گرد میں وہاں جا کے قرآن کی کچھ تلاوت کروں گا. اور جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ آپ نہ جائیے. اب ینگ آدمی ہے, آپ ایک ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کے کوئی سپورٹر نہیں ہے, آپ نہ جائیے تو اچھا ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ کو تکلیف پہنچائیں. مگر عبداللہ بن مسعود پہنچ گئے اور تلاوت کرنی شروع کر دی, اور یہ تلاوت کر رہے ہیں, اور جو اسیاد مکہ تھے, جو نوبل مین, جو لیڈر تھے مکہ کے, انہوں نے سنا یہ ابن ام العبد کیا کہہ رہا ہے, ابن ام العبد کیا کہہ رہا ہے, اسے سنو, یہ تو وہ کچھ کہہ رہا ہے جو محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس پہ ہی لوگوں نے سب نے پتھر برسانا شروع کر دیا اور کسی نے مارنا شروع کر دیا کہ اس نوبت تک یہ ان کی آنکھ ایک جاتی رہی. یہ قرآن کو سمجھتے تھے, یہ انہوں نے حماقت نہیں کی تھی, جذبات میں نہیں آئے تھے, کیونکہ جب وہ لوٹے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کہا کہ ہم نے تم سے منع کیا تھا, انہوں نے کہا واللہ میری اگر یہ دوسری آنکھ کو بھی ہو جاتا تو کوئی بات نہیں, تو میں تو چاہتا ہوں نہیں ہوتا, نہیں چاہتا تھا کہ وہ سمجھے قرآن کو, کچھ تو ان کے سامنے بتا کے آئے کہ یہ حق ہے. اسی جب آپ کچھ بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حق ہے تو آپ اسے بار بار کہتے ہیں, اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کریں گے, دوسری طرح سے کوشش کریں گے, ہر اسٹائل اپنانے کی کوشش کریں گے. آپ کہیں کہیں آپ ایسی بھی اسٹائل استعمال کریں گے جس میں آپ کو تکلیف بھی ہوگی, کیوں؟ کیونکہ وہ حق ہے, آپ نے اسے حق سمجھا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں, آپ حدیث کا جب نام کرتے تو حدیث سب لوگ کیا بولتے ہیں, ابو ہریرہ, کیونکہ ابو ہریرہ نے بے شمار احادیث روایت کی, قریب قریب 2200 حدیثیں روایت کی انہوں نے یا اس سے زیادہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب ان کا انتقال ہو رہا ہے رو رہے ہیں. اب یہ سوچیے کون صحابی ہیں جنہوں نے بے شمار احادیث کی روایت کی ہے رسول اللہ سے, اور جو ان کے ارد گرد لوگ انہوں نے پوچھا ابو ہریرہ وائی آر یو کرائنگ, تم رو کیوں رہے ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اس دنیا کے لیے نہیں روتا بلکہ میں اس لیے روتا ہوں کیونکہ میرے لیے آگے ایک بہت بڑا سفر ہے, اور آگے میرے سامنے دو راہ ہیں, ایک طرف جنت اور ایک جہنم ہے, اور مجھے نہیں معلوم کہ میرا راستہ کس طرف جا رہا ہے. یعنی اتنی ساری احادیث کے بعد بھی میں فکر تھا کہ کیا ان کا انجام ہوگا. آئیے ہم اپنے آپ سے سوال کریں, کیا ہم رمضان میں صرف تراویاں پڑھ کے اور قرآن کی کچھ تلاوت کر کے کیا ہم اصل اسلام کا اور قرآن کا حق ادا کر دیں گے؟ دیکھیے کہ صرف یہ بات صرف صحابہ تک نہیں رہی, یہ قرآن کو سمجھنا, قرآن کا نفاذ کرنا اور قرآن کے لیے کھڑا ہونا, طارق بن زیاد اسپانیا اسپین اسپین پہنچے فتح کرنے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ان کی طرف جو دشمن تھے ان کی طرف فوج زیادہ تھی. تو طارق بن زیاد کیا کرتے ہیں, لوٹ نہیں آئے, کیا کیا پیچھے گئے, اپنی ساری کشتیاں جلا لی, کہا کہ ہمارے لیے صرف آگے ایک ہی راستہ ہے, یہ تو جیت جہاد, اور جیت کس طرح سے کہ ہم آگے بڑھیں اور ان لوگوں سے دشمنوں سے جنگ کریں اور اس جگہ کی فتح کریں. اور یہی ہوا, طارق بن زیاد نے اسپین کو فتح کیا کیونکہ وہ اس آیت کو سمجھتے تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ نے تمہارے جان مال نفس سب خرید لیا کسی عوض میں, جنت کے عوض میں. یہ دیکھیے جب آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں کسی سے, وعدہ کرتے ہیں, تو ایک طرف سے وعدہ پریزنٹ کیا جاتا ہے, پیش کیا جاتا ہے, دوسری طرف سے قبول کیا جاتا ہے. جب دوسری طرف سے تکمیل ہو جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں کانٹریکٹ پورا ہو گیا ہے. تو اگر عقد کیا ہے اس طرح سے پورا ہوتا ہے, ایک طرف سے آفر ہوتی ہے, ایک طرف سے ایکسیپٹنس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے آفر دے دی, کیا کہا اللہ نے کہ ہم نے تمہیں امانت دی ہے, اسلام کی امانت جو پہاڑوں نے نہیں سنبھالی, آسمان نے نہیں, زمین نے نہیں, تم نے اپنا لی ہے, تم اسے مکمل کرو, اور تم اسے مکمل کرو گے تو میں تمہیں جنت دوں گا. تو اللہ کی طرف سے وعدہ مکمل ہے, بقیہ ہماری طرف سے کہ ہم اپنی طرف سے کانٹریکٹ پورا کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو اور ہمیں جنت دے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ صحابی تھے, ذی القدر صحابی تھے, انصاریوں میں سے, کہتے ہیں کہ آج ایک ایسا زمانہ ہے جب بے شمار لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کو نافذ کرنے والے اس سے بہت زیادہ ہیں. اس دن کیا ہوگا جب قرآن کو پڑھنے والے تو بہت کثرت میں ہوں گے مگر اس کے نفاذ کرنے والے بہت کم ہوں گے. بڑی گہری بات کی ہے معاذ بن جبل نے یہاں پہ. دیکھیں یہ آج کے وقت کی بات کر رہے ہوں, آج کی ریالٹی ہے, بڑی عمدہ آوازوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے. آپ اگر ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں تو مملکہ عربیہ سعودیہ میں حرم میں بڑی عمدہ آواز, کہ اگر آپ نے ایک بار سننا شروع کر دیا تو آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ آپ روکیں, مگر صرف اور صرف قرآن اچھی آواز میں پڑھا جاتا ہے کیونکہ یہی حرم کے سامنے آپ سعودی امریکن بینک, سعودی فرینچ بینک, سعودی برٹش بینک, جہاں پہ کھلا سود کا لین دین ہوتا ہے, رمضان ہو یا غیر رمضان ہو, آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیکوٹومی. ایک طرف اچھی آواز میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے سود حرام کیا ہے, احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ تمہارے لیے بزنس حلال کیا گیا اور سود حرام کر دیا گیا. اور اسی طرف دوسری طرف بلڈنگ کے باہر وہاں پہ بینک کھلا ہوا ہے جہاں پہ سود کی لین دین ہو رہی ہے. ڈائیکوٹومی. تو آج بھی جب اس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ قرآن کو پڑھنے والے بہت ہوں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حدیث کے حدیث میں کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا لوگ قرآن بڑی عمدہ آوازوں میں پڑھیں گے, بہت اچھی اچھی آوازوں میں, ترتیل سے, تجوید سے, مگر ان کے حلقوں سے نہیں اترے گا, دل تک نہیں آئے گا, اسے سمجھیں گے نہیں, اس کو ایک کتاب سمجھیں گے صرف ثواب کے لیے. کیا کہا؟ ثواب کے لیے. وہ یہ بھول جائیں گے کہ صرف ثواب نہیں بلکہ یہ نفاذ کے لیے بھی ہے. ہم قرآن کی سبحان اللہ اتنی قدر کرنے لگے, عجیب سی بات ہے کہ قرآن کی اتنا اہتمام کرتے کہ اسے اوپر سجائے رکھتے ہیں, اس میں دھول چڑھ رہی ہے, پڑھنا نہیں ہے اسے, جبکہ قرآن پڑھنے کے لیے اور نفاذ کے لیے آیا ہے. اس کا صرف اہتمام یہ نہیں کہ قرآن خوانی کرائیں اور رمضانوں میں پڑھیں. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے مسائل کے حل رکھے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا کہ ہم پیچھے ہوتے چلے گئے, ہم پست ہو گئے. سیاسی حالات آپ دیکھ رہے ہیں امت اسلامیہ کے, کیا سیاسی حالات ہیں, اقتصادی حالات مجھ سے بہتر طریقے سے آپ جانتے ہیں, اجتماعی حالات بھی آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینہ ہو یا غیر رمضان کے لوگوں کے درمیان میں اگر آپ اتریں گے تو بوائے فرینڈز اور گرل فرینڈز بھی ملیں گے آپ کو, ہماری سسٹر حجاب نہیں کر رہی ہیں, اور وہ مسائل جو سوسائٹی میں ہیں وہ وہی کے وہی ہیں. کیوں؟ Because we forgot and we left the implementation of Quran. We have Quran ka nifaz chhod diya. Usko samajhna band kar diya. Aur mujhse behtar tarike se aap jante hain ibadat ka kya haal hai hamara. Ramzanon mein hum aate hain masjidon mein. Phir uske alawa aap dekhiye Ramzan se hatke ke fajr ki namaz mein kitne sukoon hote hain. Do sukoon se upar nahi hoti. Do sab badi baat hai. Aur yahi wajah rahi Quran ko na samajhne ki aur usko nifaz uske nifaz na karne ki کہ ہم رفتہ رفتہ پیچھے ہوتے چلے گئے اور جو غیر مسلمین وہ آگے ہو گئے اور وہ ہمارے اوپر حاوی ہو گئے ہم ماضی میں دیکھیں کہ جب تک کہ قرآن کا نفاذ ہوتا رہا تو ہم ہی مسلمانوں کی بات کرتے کہ ایک ایسی قوم کی ہم کہ ہم ایسی بلندی پہ پہنچے جو کبھی تاریخ میں ایسی قوم نہ آگے ہوئی ہو تو آپ سائنس کی ترقی کی بات کرتے ہو اور بڑی تعجب کی بات ہے اور یہ ہماری نادانی ہے اور لاعلمی ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم نے سائنس میں کتنی ترقی کی ہے جب تک کہ قرآن کا نفاذ تھا تو یہ الجبرا الگوریزم کیمسٹری الجبرا الجبر الگوریزم الخوارزمی کیمسٹری الکیمی یہ سب چیزیں کس نے ایجاد کی مسلمانوں نے کمپیوٹر کی بنیاد الجبرا ہے اور زیرو اور ون سوری الگوریزم ہے الخوارزمی زیرو ون ون زیرو زیرو ون کس نے انوینٹ کیے مسلمان نے الخوارزم کہاں پہ ازبکستان میں سائنٹسٹ تھے وہاں کے مسلمان دیکھیے جب بصیرت ہوتی ہے تو بصارت خود بخود آ جاتی ہے اور جب بصیرت کھو جاتی ہے ویژن کھو جاتا ہے تو آپ شارٹ ٹرم ترقیاں بھی بند کر دیتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے سیاسی پہلو پہ بھی ہم پست ہونے لگے ہمارے اوپر غیر مسلمین نے قبضہ کر لیا ہمارے درمیان میں ایسے حکام آ کے بیٹھ گئے جن کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا ہمارے ایمان خود کمزور ہو گئے ہم دین کے کھڑے ہونے سے ڈرنے لگے دین کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرنے لگے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول اس کے بارے میں واضح طور پہ مثال دیتے ہیں اور یہ حدیث بڑی کلیئر ٹرمز میں بتا دیتی ہے کہ قرآن کے نفاذ سے کیا فائدے ہوں گے اور اس کے نفاذ نہ کرنے سے کیا نقصانات ہوں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاۃ والسلام علیہ فرماتے ہیں کہتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع بها اخرین کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کتاب سے کچھ قوموں کو اونچا کر دیں گے بلندی پہ لے آئیں گے اور کچھ قوموں کو تباہ کر دیں گے یعنی جن قوموں نے اس کو اپنا لیا وہ بلندی پہ پہنچ جائیں گے اور جنہوں نے اسے چھوڑ دیا وہ تباہ ہو جائیں گے اور یہی وجہ تھی کہ ہم ایک 1300 سال کے مبا ایک اسلامی تاریخ ہیں جس میں ہم نے ایک بے مثال ترقی دیکھی عبادت کے پہلو پہ ہو جہاں پہ ہم نے لوگوں کو دیکھا اسلام کو سمجھتے ہوئے اور نافذ کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں یا اجتماعی پہلو کی بات کریں یا آپ ایجوکیشن کی بات کریں یا آپ سیاست کی بات کریں اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ وہ قرآن کو سمجھتے تھے اور نافذ کرتے تھے ایک واقعہ ہے جو اس کو بہت اچھی طرح سے ہمیں سمجھاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی بات ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا جب ہوگا کہ جب لوگوں کے درمیان میں علم نہیں رہے گا یقول کیف وقد ذهب اوان العلم قال بابي وامي كيف ويذهب وان العلم ونحن نقرا القران ونعلمه ابناؤنا ويعلمه ابناؤنا ابناؤهم الى ان تقوم الساعه تو یہ صحابی کے سامنے جب یہ بات آئی رسول اللہ نے کہا کہ یہ وقت تب آئے گا جب لوگوں کے درمیان میں علم نہیں رہے گا صحابی ہیں ابن لبید الانصاری کہتے ہیں رسول اللہ سے یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا کہ ہمارے درمیان میں علم نہیں رہے گا جبکہ ہم قرآن کو پڑھیں گے اس کو حفظ کریں گے اور ہم یہ بھی دھیان رکھیں گے کہ ہم ہماری اولاد بھی اس کو اپنی اولاد تک پہنچائیں تو ہم ایک کلچر بنائیں گے کہ قرآن کو یاد کریں اس کو حفظ کریں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہا ثقلت کا امک یا ابن لبید کہ تیری ماں تیرے اوپر روئے اے لبید کیوں روئے کیونکہ یعنی کیوں ایسی عجیب سی بات کرتا ہے میرا بیٹا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں انی کنت لا اراک من افقہ اہل المدینہ میں تمہیں مدینہ کے سب سے سمجھدار لوگوں میں سے سمجھتا تھا اولیس الیہود والنصارا یقرؤون التوراۃ والانجیل ثم لا ینتفعون منها بشیء کیا ایسا نہیں ہوا کہ یہود اور نصارا نے بھی اپنی کتابوں کو پڑھا مگر اس سے کچھ فائدہ نہیں حاصل کیا. دیکھ رہے ہیں یہود اور نصارہ کے پاس بھی اپنی کتاب تھی مگر انہوں نے صرف اسے پڑھنے میں لگے رہے, اس کے اس کو سمجھا نہیں, اس کا اس پہ تدبر نہیں کیا, اس کا نفاذ نہیں کیا. وہ یہ بھول گئے کہ اس میں زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے. اور دیکھیے جب میں کہہ رہا ہوں زندگی کے مسئلے کا حل, یہ فلسفہ پیش نہیں کر رہا میں آپ سے, میں آپ کو تفصیلی طور پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب اقتصاد کی بات آتی ہے بڑی تفصیل سے قرآن اور سنت میں آپ کی زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے, ہر سیاسی مسئلے کا حل ہے, ہر اقتصادی پرابلم کا حل ہے, ہر اجتماعی مسئلے کا حل ہے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ, ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء, کہ ہم نے کتاب اتاری فی تبیانا لکل شیء, ہر چیز کی تفصیل ہے, ہر چیز کی ڈیٹیل ہے, 24x7 24 گھنٹہ زندگی کے مسئلے کے حل ہیں اس میں, کہ آپ عبادت کیسے کریں گے, آپ اپنی اخلاقی آپ کی اخلاقیات کس طرح سے ہوں گے, آپ اپنی اجتماعی زندگی میں کیسے رہیں گے, آپ کی سیاست کیسے ہوگی, آپ کے اقتصاد کس طرح سے ہوگی, زندگی کے ہر مسئلے کا حل اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیش کیا ہے. تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آج بالکل جیسے یہود اور نصارہ نے کیا کہ وہ اپنی کتابوں کو پڑھتے تھے مگر قرآن مگر اسے نفاذ اس کا نفاذ نہیں کرتے تھے, بالکل اس سے ملتا جلتا ہمارا حال ہو گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھتے ہیں مگر ہمارے حلقوں سے نیچے نہیں اترتا, بہت تھوڑے سے ہم میں سے لوگ ہیں جو اس کو نافذ کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں. اور جب تک یہ سوسائٹل ایسپیکٹ سے بات ہے اس کی نفاذ کی, وہ تو واضح ہے کہ وہ موجود ہی نہیں ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم نے قرآن کو کا نفاذ نہ کر کے ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے, ہمارے حکاموں نے قرآن کا نفاذ نہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے. آج تو اس طرح سے ہو گیا ہے کہ قرآن کی تفسیر ہم بش سے سمجھنا چاہتے ہیں, جو ابن کثیر کی تفسیر ہے اگر اسے سمجھیں گے وہ بہت ریڈیکل ہوگی, اس میں تشدد ہوگا, تو اس لیے ہم نے بش اپنا مفسر بنا دیا, جو وہ کہے گا وہ اسلام اچھا ہے, موڈریٹ اسلام, اس پہ ہم چلنا چاہتے ہیں. اور ہمارا قبلہ وائٹ ہاؤس جیسا بن گیا, جیسے کہ ہم وائٹ ہاؤس کی سبا کرتے ہیں, یہ ہمارا معاملہ ہو گیا ہے اور ہمارے حکاموں کا معاملہ ہو گیا ہے. جبکہ اللہ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل الگ طریقے سے اس بات کو پیش کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اعتصموا بحبل اللہ جميعا, کہ اللہ کی تم سب کے سب مل کے اللہ کی رسی کو تھام لو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی یہاں قرآن ہے, قرآن کو تھام لو, رسول اللہ کو اپنا مفسر بنا لو, کعبے کو اپنا قبلہ بنا لو, اپنے درمیان میں اتحاد لے آؤ, اپنے درمیان میں تفریق مت کرو. اللہ بھی اس کے بارے میں وارننگ دیتے ہیں. قرآن میں آپ یہ دیکھیے ہر چیز کے بارے میں ڈسکشن ہے, زندگی کے مسئلوں کا حل ہے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ, والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض, جو کفار ہیں ایک دوسرے کے فرینڈز ہیں, اولیاء ہیں, سپورٹرز ہیں, دوست ہیں, الا ان تفعلوا, اگر تم نہیں کرو گے, تقوم فتنتم فی الارض و فساد کبیر, دنیا میں بہت بڑا فتنہ فساد برپا ہو جائے گا. اگر آپ یونائٹ نہیں ہوگے, اگر آپ اپنے درمیان میں ڈس یونٹی رکھو گے, تفریق رکھو گے, تو کیا ہوگا, فتنہ فساد ہو جائے گا. ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے درمیان میں ڈس یونٹی ہے. کل آج بلکہ کل کہہ رہا ہوں, کل پاکستان نے سیلیبریٹ کی تھی انڈیپینڈنس ڈے, ہاں آج انڈیا نے سیلیبریٹ کی انڈیپینڈنس ڈے, اور ہم اور ہندوستان اور پاکستان والے اپنے آپ کو الگ الگ شناخت سے جانتے ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم ہندوستانی ہیں, ہندوستان میں بھی ہم دلی والے ہیں, ہم یو پی والے ہیں, آپ بہار والے ہیں, آپ مدھیہ پردیش والے ہیں, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف آپ کو ایک شناخت دی ہے, اسلام. کیا شناخت ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ہماری شناخت ہے. جیسے جب آپ کسی سے ملے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں پاکستانی ہوں یا انڈین ہوں یا بنگلہ دیشی ہوں یا عراقی ہوں یا جورڈینین ہوں یا سعودی ہوں, نہیں, آئی ایم اے مسلم, میرا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ ہے. جیسے آج کعبے پہ جانے کے لیے آپ کو عمرہ کرنا ہو, 1000 پروسیجر کرنے پڑتے ہیں, آپ کو ویزا لیجیے, اس کو اسٹیمپ کروائیے, اس کے بعد جا کے آپ عمرہ کر سکتے ہیں. اور حج میں تو اور بھی فارمیلٹیز ہیں, ویزا لینا پڑتا ہے آپ کو, جبکہ آپ کی سرزمین ہے, آپ کبھی بھی جانا, آپ کی اجازت نہیں ہے, کبھی بھی جائیے, کبھی بھی آئیے بغیر ویزا. ہمارا ویزا لا الہ الا اللہ ہے. اور یہ ہمارے ساتھ پرابلم کیوں آئی, ڈس یونٹی کی, کیونکہ ہم نے قرآن جو اللہ کی رسی تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا. جب اللہ کی رسی کو چھوڑا ہم نے تو ہمارے اندر تباہی آنے لگی, ہم کمزور ہو گئے, جو کفار تھے وہ ہمارے اوپر قابض ہو گئے, ہمیں جو اللہ نے بے شمار ذخائر سے نوازا تھا، دنیا کی 60% ریسورسز، وہ تیل کی بات کریں، گیس کی بات کریں، یا اور دیگر ریسورسز جو ہیں، وہ اللہ نے مسلمانوں کو ان سے نوازا ہے، وہ کس کے پاس ہیں؟ آپ کے پاس نہیں ہیں، وہ تو اوباما کے پاس ہیں، یعنی امریکہ اور یورپ اور ان ممالک کے پاس ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ موحد نہیں ہیں، آپ یونائٹڈ نہیں ہیں. آئیے سمجھیں کہ ہمیں قرآن کو تھامنا ہوگا، اور وہ قرآن ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی ہے، اور اس کی سمجھ ہمیں اپنے درمیان میں بڑھانی ہوگی، اور اسے اپنے درمیان اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا ہوگا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس دل میں قرآن نہیں، وہ ایسا گھر ہے جیسے تباہ ہوا ہوا گھر ہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم وارننگ دے رہے ہیں ہم میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قرآن کو صرف اور صرف ایک کتاب بنایا ہوا ہے جو رمضان میں پڑھنے کے لیے ہے، یہ تراویوں میں پڑھنے کے لیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں وارن کر رہے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ کہ قرآن کو پڑھو اور قرآن کو سمجھو، کیونکہ اس میں عبرت ہے، اور قرآن کا پڑھنے والا ایسا ہے، قرآن کا سب پڑھنے والا اور اس کا یاد کرنے والا ایسے ہے جو جیسے کہ ایسا ایک تھیلی ہو جس کے اندر مسک ایک خوشبو ہے، ایک خوشبو ہو جو اس میں اندر بھی ہو بیگ میں اور اس سے باہر بھی آ رہی ہو. اور آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قرآن کا صرف اور صرف جو پڑھنے والا اور اس کو یعنی اس کا نفاذ نہ کرنے والا ایسا ہے جیسے ایک تھیلی ہو جس کے اندر خوشبو تو ہو مگر اس تھیلی کا منہ بند ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کتاب صرف اور صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ نفاذ کے لیے بھی ہے. ایسا نہیں کہ صرف اس کو پڑھ لیا اور اس کو سمجھا نہیں اور اس کو تدبر نہیں کیا اور اس کو نفاذ نہیں کیا. دیکھیے اگر ان آیات کو ہم سمجھنے لگیں گے اور ان کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے لگیں گے اجتماعی طور پہ، خود بخود جو مسائل ہیں ہمارے درمیان ان میں سے وہ چلتے چلے جائیں گے. تو آج جو ہمیں ضرورت ہے یہ سمجھیں کہ وہ ہے قرآن کے نفاذ کی ضرورت. جو آج عالمی اقتصادی بحران چل رہا ہے اس میں کیا ہم نے دیکھا ہندوستان میں بھی مسائل آئے اور پوری دنیا میں ہم نے دیکھا کہ بہت بڑا ایک اقتصادی بحران آیا جس میں ہم نے مسلمانوں کو زیادہ پچھتے ہوئے دیکھا. یہ دیکھا کہ ہم نے آج کی اسٹیٹسٹک یہ ہے کہ 35,000 لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں روزانہ اور قریب قریب 2 ارب لوگ روزانہ یعنی بلو پاورٹی لائن رہتے ہیں، جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ سمجھیے. کیا یہ وجہ اس لیے ہے کہ قرآن یا اللہ نے ہمیں اس کا نظام نہیں دیا؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا تفصیلی نظام دیا ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم اسے سمجھتے نہیں ہیں اور امپلیمنٹ نہیں کرتے اپنی زندگیوں میں. اللہ نے آپ کو ذخیرے سے نوازا ہے کہ 60% ذخائر اللہ نے ہم مسلمانوں کو دی، مگر چونکہ ان کا صحیح استعمال نہیں ہوا تو ہمارے ساتھ یہ پرابلم آئی کہ ہمارے پاس وہ ذخائر نہیں رہے اور کفاروں کے پاس چلے گئے. پچھلے 100 سال وہ آپ اٹھائیے تو مسلمانوں نے کوئی سائنس میں ترقی نہیں کی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کالجز میں نہیں جا رہے یا آپ اسٹڈی نہیں کر رہے. نہیں، ہمارے درمیان میں بے شمار انجینئرز ہیں، بے شمار ڈاکٹرز ہیں، بے شمار لوگ ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں، پھر بھی ایسا ہے کہ ہم کوئی خاص ہم نے ترقی نہیں کی. نوبل پرائز جسے ہم کہتے ہیں کہ عالمی پہ ایک پرائز ہوتا ہے، وہ مسلمانوں نے گنے چنے مسلمانوں نے جیتا ہے، جو کہ ریسرچ وغیرہ میں تو کسی نے نہیں جیتا، وہ صرف لایانی چیزوں میں جیتا ہے جیسے کتابیں لکھی اور ایسی کتابیں جنہوں نے صرف اسلام کو نقصان پہنچایا ہے. ایسا کیوں ہوا کہ ہم نے کوئی نوبل پرائز کیوں نہیں جیتا؟ جبکہ دنیا کی سب سے زیادہ پی ایچ ڈی اگر ہم بات کریں وہ ایجپٹ میں ہے، مصر میں ہر 1,000 لوگوں میں 60 پی ایچ ڈی ہیں، ایسے لوگ جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے اس بنیاد کی، اس معیار کی کہ وہ ریسرچ کر سکیں، آگے ترقی کر سکیں، نئی چیزوں کا ایجاد کر سکیں، اور اس کے باوجود بھی مسلمان کوئی ترقی نہیں کر رہے، انہیں کوئی پرائز نہیں مل رہا، انہوں نے کوئی خاص انوینشن کوئی ایجادات نہیں کی. ایسا کیوں ہے؟ سیاسی طور پہ مجھ سے بہتر طریقے سے آپ جانتے ہیں، کوئی بھی نیوز پیپر اٹھائیے روزانہ مسلمانوں کی کہانیاں بھری ہوتی ہیں. اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے، کیونکہ آپ کے درمیان میں اجتماعی طور پہ اسلام کو سمجھنے والے اور نافذ کرنے والے نہیں ہیں. ہمارے دلوں میں ہے اسلام مگر ہم اسے امپلیمنٹ نہیں کر رہے. ہمارے لیڈرز نہیں کر رہے ہیں. ہندوستان میں نہیں, امت اسلامیہ جو عرب دنیا کی بات کر رہا ہوں میں, وہاں بھی نہیں ہو رہا. جبکہ ماضی میں یہی اسلام کا نفاذ تھا, جس سے میں نے آپ سے بتایا کہ الجبرا میں ترقی کی آپ نے, ٹرگنومیٹری, الگوریزم, یہ سب آپ نے انوینشنز کیے کیونکہ آپ کے پاس بصیرت تھی اور آپ کے پاس یہ ذخائر تھے کہ ایسا وقت دیکھا مسلمانوں نے کہ بات کر رہا ہوں ایک ایسے ملک کی, ایتھوپیا, جہاں آج پچھلے 20 سال میں 20 لاکھ لوگوں کا انتقال ہوا ہے بھوک سے. بھوک بری ہے وہاں پہ ایتھوپیا کی, آج کے یہ حال ہے. اور ایتھوپیا کی میں بات کر رہا ہوں اسلامی ریاست کے وقت میں, خلافت اسلامیہ کی بات کر رہا ہوں, کہ اس وقت میں جب زکات وہاں سے جمع ہوئی تو خلیفۃ المسلمین نے اعلان کیا کہ ڈھونڈا جائے کسی ایسے شخص کو جس کو یہ زکات ادا کی جائے, تو انہیں کوئی نہیں پایا ایسا. انہوں نے کہا ایسا ہے کہ آپ ڈھونڈیے کوئی ایسا ہو غیر المسلمین میں سے, ایسا ہو کہ وہ مستحق نہیں ہے مگر وہ گئے گزرے حالات ہیں, اس کو دے دیا جائے. تو انہیں کوئی غیر المسلمین میں سے بھی نہیں پایا گیا اسلامی ریاست میں ایسا شخص جس کو زکات دے دی جائے. آپ کو تعجب ہوگا یہ سن کے کہ زکات کہاں گئی. یہ زکات یورپ گئی. یورپ ان دنوں اندھیری اور تاریکی کی زندگی میں جی رہا تھا, ظلم و ستم کی دنیا تھی, فیوڈل ایجز کہتے ہیں وہ, میڈیویل ایجز. یورپ میں ہم نے یہ زکات بھیجی. یہی وہ یورپ ہے جس سے آج ہم اگر ان پہ زکات مستحق ہوتی وہ بھی لے لیتے ہیں. اتنے پریشان حال ہیں. آپ نے نیوز پیپرز میں دیکھا ہوگا پچھلے دنوں مسلمان ملک پاکستان جہاں پہ سیلاب آیا تو ان پہ برداشت نہیں کیے گئے, ان کے پاس ذخائر نہیں تھے, وسائل نہیں تھے اس کو حل کرنے کے لیے. تو ان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ کہاں پہنچے, ان کے پریزیڈنٹ یورپ پہنچے. کس لیے؟ چندہ جمع کرنے. چندہ جمع کرنے ہمارے مسلمانوں کو بچانے کے لیے, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نمایاں نظام پیش کیا ہے ان مسائل کے حل کا. زکات کا نظام ہے, خراج کا نظام ہے, عشر کا نظام ہے, فی کا نظام ہے. بڑا خوبصورت نظام اللہ نے پیش کیا. ہوا کیا, ہم نے اسے چھوڑ دیا تو ہمیں کہاں جانا پڑا چندہ جمع کرنے؟ یورپ, فرانس, ڈیوڈ کیمرون کے پاس, اوباما کے پاس, ان سے چندہ جمع کرنا پڑا. پھر ہمیں دے دو, پیسوں کی ضرورت ہے, سود پہ دے دو, بعد میں لوٹا دیں گے. یہ ہمارا حال ہو گیا, اور صرف اس لیے کیونکہ ہم نے اس کا نفاذ نہیں کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور, کہ ہم نے کتاب تمہارے پاس نازل کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کتاب نازل کی تاکہ تم لوگوں کو اندھیرے کی زندگی سے نکال کے روشنی میں لے کے آؤ, ہدایت کی طرف لے کے آؤ. اور یہی وہ چیز تھی, رب ابن العامر ایک صحابی ہیں, عمر رضی اللہ عنہ کے وقت کی بات کر رہا ہوں میں. اور عمر رضی اللہ عنہ نے جب فارس سے جنگ کی تو پہلے جنگ سے پہلے اپنا ایک ایمبیسڈر بھیجا. کس کے پاس؟ فارس کے لوگوں کے پاس, ان کے جنرل کے پاس. کیا کہنے کے لیے؟ کہ اب بھی مان جاؤ, اسلام کو اپنا لو, اس کا نفاذ کر لو, تو ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے. تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے کون گئے؟ رب ابن العامر. یہ صحابی یہاں سے گئے ہیں, اور دوسری طرف سے رستم. یہ رستم جو ہیں کس کی طرف سے ہیں؟ یہ فارس کی طرف سے ہیں. اور یہ صحابی وہاں جا کے جو پہنچتے ہیں, ان کے پاس ایک چھوٹا سا گدھا ہے, اس گدھے کو لے کے گئے ہیں ایک جنرل کے پاس. اس کا ایک محل ہے جس میں عالی شان اس کا نظام ہے, مکمل کے قالین بچھا ہوا ہے, گارڈز لگے ہوئے ہیں. ان کے پاس یہ جاتے ہیں یہ صحابی. تو ان صحابی سے یہ کہتے ہیں رستم کہ تمہیں نومیڈ, یہ صحرا کے آدمی, جنگل کے رہنے والے آدمی, تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ کس چیز نے تمہیں آگے بھیجا ہے؟ تم یہ باہر کیوں آئے ہو ہم سے لڑنے؟ تو ان کا جواب دیکھیے رستم سے. رستم سے کہتے ہیں اخرجنا اللہ, کہ ہم اللہ نے بھیجا ہے, لنخرج الناس, کہ ہم لوگوں کو رہا کریں, یا لوگوں کو رہائی نجات دلائیں. لنخرج الناس من عبادۃ العباد الى عبادۃ رب العباد, کہ ہم لوگوں کی عبادت سے نجات دلا کے لوگوں کے رب کی عبادت میں لانا چاہتے ہیں. کیا لوگوں کی عبادت سے نجات دلا کے, فارس میں کیا ہوتا تھا, لوگوں کی پوجا کر رہے ہوتے تھے. شام تمہیں لوگوں کی پوجا سے نکال کے لوگوں کے رب کی عبادت کے پاس لے جانا چاہتے ہیں. لنخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا وجورها. اور اس زندگی, اس دنیا کی زندگی کی تنگ زندگی جو ہے, دنیا کی تنگ زندگی اور اندھیرے کی زندگی سے, الى سیاق الاخرة, آخرت کی وسیع اور وسعت کی زندگی جو ہے, اس میں آپ راحت پا گئے. وہ سمجھ رہے تھے کہ ایک فارس اتنا بڑا امپائر ہے, اس سے ٹکر لے رہے ہیں, اور اس کے امبیسڈر جو ان کا جو سب سے بڑا جنرل ہے اس کے پاس جا کے ایسی بات کہہ رہے ہیں, کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اسلام حق ہے, کہ اللہ سبحانہ و تعالی رب الارباب ہے جنہوں نے اس کائنات کو بنایا اور ہمیں پیدا کیا اور ہمارے پاس یہ کتاب بھیجی, وہ قرآن ہے, وہ کتاب ہمارے رسول کے ذریعے آئی اور اس رسول اور اس قرآن میں ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے اور اس میں اللہ نے ساری تفصیل رکھ دی ہمارے مسائل کے حل میں, کیا آپ اس طرح سے زندگی گزاریں گے؟ یہ آپ کی مینول کی کتاب ہے, یہ آپ کی مینول ہے. لیکن جب آپ واشنگ مشین خرید کے لاتے ہیں تو آپ ضرور دھیان دیتے ہیں کہ آپ مینول لے کے آئے ہیں. اگر مینول پہ نہیں چلیں گے تو آپ یہ ہوگا اس کے اگر آپ نے کان بیٹھے تو خراب ہو جائے گی, جتنا اس کا وقت ہے اتنی نہیں چل پائے گی وہ. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک مینول بھیجی ہے, وہ ہے قرآن اور سنت. اور اس مینول کو یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے بعد کے لوگ سمجھتے رہے اور اسی لیے وہ انہوں نے نجات پائی اور اسی لیے اس مقام پہ تھے, اس بلندی پہ تھے جو ان کو ہم جس طرح سے یاد کرتے ہیں. تو آئیے ہم سمجھیں آج کہ قرآن کا کیا حق ہے اور اس رمضان کے مہینے میں یہ ہمارا وہ مہینہ بن جائے جس میں کہ ہم قرآن کو صرف سمجھیں ہی نہیں بلکہ اس کو صرف سمجھیں ہی نہیں بلکہ تدبر کریں, تفکر کریں, اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں, اس کو تراویح میں پڑھیں اور اس کے علاوہ اس کی تفسیر کو پڑھیں. یہ سوچیے اگر آپ تفسیر, یعنی آپ آج جائیے, ایک آپ لیسن لیجیے آج, آپ گھر جائیے اور ایک تفسیر ابن کثیر مشہور ہے, اردو میں موجود ہے, یہ اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی تفسیر ہو اس کو اٹھائیے, سورۃ الفاتحہ کی تفسیر پڑھیے, آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا. آپ کو ایسے لگے گا آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں, اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ کو بہت راحت محسوس ہوگی. آپ کو ایسا لگے گا کہ میں بہت بڑی غلطی کرتا رہا کہ میں نے اس کی تفسیر نہیں پڑھی اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کیا. اور اس مہینے کو ہم ایسا مہینہ بنا لیں جس میں ہم اپنے ایمانوں کو واپس زندہ کریں اور لوگوں کے درمیان میں دعوت دیں واپس اس وقت کی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا وقت قائم کیا تھا جس میں اسلام کا نفاذ تھا اور رسول اللہ کے بعد میں جیسے رسول اللہ کے خلفاء نافذ کرتے رہے خلافت اسلامیہ میں, کہ ہم اس کی دعوت دیں کہ لوگوں کے درمیان میں واپس وہ وقت قائم ہو جائے. اور ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور یہ حدیث میں یقیناً بہت بڑی عبرت ہے اور یہ حدیث ہمارے وقت کے بارے میں بات کرتی ہے اور اسی لیے میں اس حدیث کا ذکر کروں گا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں واضح طور پہ بتا دیتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے سے کیا ہوگا اور قرآن کو واپس زندہ کرنے سے اس کا کیا اجر ہے. کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاۃ والسلام علیہ, سیأتی یوم القیامتی, سیأتی اقوام یوم القیامتی یکون ایمانہم عجبا, قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے ان کے ایمان عجیب ہوں گے, یسعى نورہم بین ایدیہم و بایمانہم, کہ ان کے سیدھے ہاتھ سے اور سینوں سے روشنی نکل رہی ہوگی اور ان کو بشارت دی جائے گی, کہا جائے گا کہ آپ کو جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے اور کہا جائے گا سلام علیکم فادخلوها خالدین فیقبضهم الملائکہ والانبیاء, جو انبیاء نبی ہیں جو انبیاء ہوں گے اس جگہ اور جو فرشتے ہوں گے وہ ان سے رشک کریں گے ان لوگوں سے. تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا, کہتے ہیں من ہم یا رسول اللہ, کہ رسول اللہ یہ لوگ کون ہیں؟ دیکھیے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی مینٹلٹی سمجھیے, یہ لالچی لوگ تھے, تھوڑا سا بھی ثواب ہے وہ بھی چاہیے, کوئی ثواب نہیں چھوڑنا. تو رسول اللہ سے پوچھتے یہ کون ہیں تاکہ ہم ہوں یہ لوگ, صحابہ چاہتے ہیں کہ ہم ہوں وہ لوگ, اپنے لیے چاہ رہے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے کہتے لیسوا منا ولا منکم ہؤلاء یاتون بعدکم فیجدون کتابا عطلہ الناس, کہ نہ ہی تم میں سے ہیں نہ ہی ہم میں سے ہیں. رسول اللہ ان کے خدشات کو دور کر رہے ہیں, کہنے بھائی تم میں سے نہیں ہیں نہ ہم میں سے ہیں, اور یہ بعد میں آئیں گے, اور جب یہ آئیں گے تو لوگوں کو دیکھیں گے, یہ پائیں گے کہ لوگوں نے کتاب کو چھوڑ دیا ہے. فیجدون کتابا عطلہ الناس, کہ وہ کتاب کو پائیں گے کہ لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہے. آگے کیا کہتے ہیں, وسنتا اماتوها, اور سنت کو پائیں گے کہ وہ مر چکی ہے, اسے چھوڑ دیا ہے. فیقبلون علی الکتاب والسنہ فیحیونها ویقرؤونها ویعلمونها الناس, کہ وہ کتاب کو اور سنت کو اٹھائیں گے اور اس کو زندہ کریں گے اور اسے پڑھیں گے اور لوگوں کو سمجھائیں گے, لوگوں کو سکھائیں گے. فَيُلَاقُونَ فِي سَبِيلِهَا أَشْهَدُ وَأَعْنَفُ مِمَّا لَقَيْتُمْ, کہ وہ اس راہ میں بہت سی پریشانی کا سامنا کریں گے اور ایسی پریشانی جو تم نے بھی سامنے نہیں کی. کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ, صحابہ سے کہہ رہے ہیں ایسی مشکل کا سامنا کریں گے جو تم نے بھی سامنا نہیں کی. اِنَّ اِمَانَ أَحَدُهُمْ بِإِمَانِ أَرْبَعِينَ مِنْكُمْ, کہ ان کا ایک ایک کا ایمان تمہارے 40 کے ایمان کے برابر ہوگا. وَالشَّهَادَةُ أَحَدِهِمْ بِأَرْبَعِينَ مِنْ شُهَدَائِكُمْ, ان کا ایک ایک کا شہید تمہارے 40 کے شہید کے برابر ہوگا. فَأَنْتُمْ تَجِدُونَ عَلَى الْحَقِّ أَعْوَانًا وَهُمْ لَا يَجِدُونَ أَعْوَانًا, کہ تم نے تو اپنے لیے مددگار پایا تھا حق کی پرستی کے لیے, اس حق کے راستے میں ایک مددگار پایا تھا. کون ہے مددگار؟ رسول اللہ اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ خود تھے ان کے ساتھ. مگر یہ جو بات نہ آئیں گی جب قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا گیا ہوگا اور اس کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے, انہیں کوئی مددگار نہیں ہے, انہیں ہوگا ان کے لیے یہ مددگار نہیں پائیں گے کسی کو, اور بہت سی مصیبتوں کا سامنا کریں گے. آگے کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَيُحَاطُونَ بِالظَّالِمِينَ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ, چاروں طرف سے ان کے چاروں طرف سے ظالم ہوں گے. وَهُمْ فِي أَكْنَافِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَفِي هَذَا الظَّرْفِ يَأْتِيهِمْ نَصْرُ اللَّهِ وَتَكُونُ عِزَّةُ الْإِسْلَامِ عَلَى أَيْدِيهِمْ, اور ان کے چاروں طرف سے ظالم ہوں گے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ لوگ بیت المقدس سے کھڑے ہوں گے, اور ان حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے ان کے پاس مدد آئے گی, اور اسلام کو ان کے ہاتھوں واپس مدد ملے گی اور اسلام واپس قائم ہوگا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں کہ اسلام کی عزت ان کے ہاتھوں پہ واپس قائم ہوگی. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے اللہ ان کی مدد کر, ان کی نصرت کر, اور انہیں میرا ساتھی بنا حوض کوثر پر. کہتے ہیں اللہم انصرہم واجعلہم رفقائی علی الحوض. یہ حدیث واضح طور پہ یہ ان لوگوں کا ثواب بتا دیتی ہے, ان لوگوں کے لیے جو اسلام کو ان حالات میں جب اسلام پست ہونے لگے گا, مسلمان پست ہونے لگیں گے, جب اسلام کا نفاذ ختم ہو جائے گا, تو یہ لوگ قرآن کو سمجھیں گے, قرآن کو پڑھیں گے, اس کی تلاوت کریں گے اور اسے لوگوں تک پہنچائیں گے اور اس کی نفاذ کی دعوت دیں گے جس طرح سے رسول اللہ نے کیا. تو ان حالات میں جو مشکل بھی دیکھیں گے اس کے باوجود بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ یہ واپس کامیاب بھی ہوں گے, رسول اللہ بشارت دے رہے ہیں یہ لوگ کامیاب ہوں گے, اور اس کے لیے انہیں بڑا عظیم الشان ثواب بتایا رسول اللہ نے, کتنا عظیم اجر ملے گا قیامت کے دن, کہ ان کے ایمان پہ انبیاء اور فرشتے رش کریں گے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے قرآن کی تلاوت کا مہینہ بنائے, قرآن کی سمجھنے کا مہینہ بنائے, کہ نفاذ کا مہینہ بنائے, ہمارے ایمانوں کو زندہ کرنے کا مہینہ بنائے, ایسا مہینہ بنائے جس میں کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور لوگوں تک پہنچائیں, اسے صرف اپنی زندگیوں میں نہیں نافذ کریں, بلکہ جیسے خلفاء راشدین نے اور ان کے بعد میں جو سلسلہ چلا 1300 سال اسلامی تاریخ میں خلافت اسلامیہ کا, اس طرح سے ہم اسلام کو سمجھ کے نفاذ بھی کریں اپنی زندگیوں میں, اور اسی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے اس کو ہمارے لیے نجات کا سبب بنائے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ربی.